أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 17ویں پارے میں سورہ حج کی 65 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے سورہ حج کے آخر پہ کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سب چیزیں خود بخود نہیں چل رہی، اس لیے شروع یہاں سے فرمایا کہ الم تر ان اللہ، کیا تم لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان اللہ تعالی سخر لکم، اس نے تمہارے مسخر کیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ما فی الارض، ہر اس چیز کو جو کہ زمین میں ہے، اور اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے، اور یہ بتایا کہ کائنات کی ہر ہر چیز اصل میں انسان کے لیے پیدا کی گئی. فقہا اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز مباح ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے. اور اشیاء میں اصل وہ حلت مانتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے، اور ثبوت اور دلیل اس کو حرام ٹھہرائے گی، اور یہ وہ مسلک ہے جو بالعموم فقہا میں رائج ہے، اور حنفی فقہا نے بہت مرتبہ اس کا اعادہ کیا ہے، اور احناف کے ہاں دوسرا موقف یہ بھی ہے کہ بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز میں توقف ہے، یعنی نہ ہم اسے حلال قرار دیتے ہیں نہ ہم اسے حرام کہتے ہیں، بلکہ معاملہ بیچ بیچ میں ہے کہ وہ چیز حلال اور حرام کے درمیان ہے، اور دلیل ہی اسے حلال قرار دے اور دلیل ہی سے وہ حرام ٹھہرائی جائے. یہ بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کانٹوں بھرے راستے پہ سفر کرے، یہ ان مسائل میں سے ایک ہے. اور ہمارے اساتذہ، خاص طور پہ وہ جن سے فقہ پڑھنے کی کچھ سعادت ملی، ان حضرات کا رجحان اور موقف یہ تھا کہ وہ اس دنیا کی ہر چیز کو جائز قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب تک دلیل ثابت نہ کرے کہ وہ چیز حرام ہے اس وقت تک ہم اس چیز کو حرام نہیں کہیں گے. اور الاشباح والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے، شامی کی پہلی جلد میں بھی اس پہ بحث کی گئی ہے، اور انہوں نے احناف کا موقف یہ نقل کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اس دنیا میں بھیجی، اور جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس چیز کا استعمال ناجائز ہے ہم اس چیز کو ناجائز نہیں کہیں گے. اور یہ موقف بہت واضح ہے، اور یہ اتنی آسانی اور سہولت کا ہے کہ اس کی بنا پہ انسان ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. اس لیے آپ یہ پوچھیں حنفی فقہا سے کہ زرافہ جائز ہے یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زرافہ کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو جب دلیل سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہے تو وہ حلال ہے، جائز ہے، اور اس کا کھانا مباح ہے، درست ہے. اسی قاعدے پہ انہوں نے ایک اور چیز ثابت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں یا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نشہ آور تمام چیزیں حرام ہیں، کیونکہ دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ لانے والی چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر یہ بحث انہوں نے کی ہے کہ تمباکو نشہ لاتا ہے یا نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمباکو نشہ نہیں لاتا، اور جو لوگ بھی تمباکو کا استعمال پان میں کرتے ہیں جسے زردہ کہتے ہیں، اور جو لوگ بھی تمباکو کا استعمال دوسری طرح سگریٹ والا کرتے ہیں، یہ سارے استعمالات اس کے مباح ہیں، درست ہیں، جائز ہیں. سگریٹ کا پینا اور تمباکو والے پان کا کھانا کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ مستحب ہیں تمہیں ثواب ہوگا، لیکن یہ کہ گناہ ہوگا یا نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سگریٹ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس وقت تک ہم اسے حرام نہیں کہیں گے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سگریٹ نہ پینے سے بے چینی ہوتی ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں چائے نہ ملے تو انہیں سر درد شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اور آدمی اور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہونا نہیں ہے اس کا، بلکہ جائز اور مباح ہیں، درست ہیں، اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا. اس لیے حنفی فقہا کے نزدیک تمباکو کا استعمال مباح ہے، جائز ہے. رہ گئی یہ بات کہ طبی عوارض اس کے کیا ہیں، اور میڈیکل کے اعتبار سے وہ انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، تو یہ چیپٹر بالکل ایک الگ ہے. اگر ہم اس اعتبار سے سوچیں تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جس انسان کو شوگر ہے اس کے لیے چینی کا استعمال حرام ہے، اور اس کو حرام پھر شرعی قرار دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اسی طرح کسی انسان کو فرض کر لیجئے کوئی اور بیماری ہے، اور اس بیماری میں ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال فلاں کا تمہارے لیے درست نہیں، اور وہ آدمی اس کا استعمال کر لیتا ہے، تو کیا وہ گناہگار ہوگا نہیں ہوگا، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. مگر ایک صحت مند آدمی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ چینی حرام ہے. اسی طرح ایک صحت مند آدمی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمباکو کا پینا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا موقف ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جو اللہ نے لوگوں کے لیے جائز قرار دی ہیں. تو حلال چیز گویا ان کے نزدیک اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ ایسا بڑا موقف ہے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کا ہر آدمی بنیادی طور پر شریف ہے، اور ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ آدمی برا ہے. اور پھر اب جو یورپ اور امریکہ اور باقی ممالک دنیا کی جس تہذیب کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ تہذیب یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ دنیا کا ہر آدمی مجرم ہے، ہر آدمی ظالم ہے، جب تک کہ انویسٹیگیشن سے یہ پتہ نہ چل جائے کہ واقعی شریف. یہ ہے اتنا بڑا تضاد تہذیبوں کا، اور یہ ہے اتنا بڑا تضاد خود اس بات کا کہ حلال اور حرام کس بنیاد پر ہوتے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دی، اس کے بالکل برعکس موقف کہ ہر چیز دنیا میں حرام ہے، جب تک کہ حلال اس کا ہونا دلیل سے ثابت نہ ہو جائے، یہ ہے موقف ان لوگوں کا جو محمد بن عبد الوہاب مرحوم کے پیروکار ہیں، اور جو لوگ آج کل اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں بہت سے لوگ، یہ ان کا موقف ہے. نتیجہ یہ کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے جائز ہونے کا ثبوت لاؤ. اسی بنیاد پر ان کے نزدیک سگریٹ بھی حرام ہے، زرافا بھی حرام ہے، اور بہت سی چیزیں حرام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے. ہم کہتے ہیں حلال ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے تمہارے کام پر لگا دی. والفلک التی تجری، والفلک، اور اللہ تعالی نے کشتی لگا دی تمہارے کام میں، تجری فی البحر، اور وہ سمندر میں چلتی ہے، دریا میں، اور اس طرح بھی کہ بے امر ہی اللہ کے حکم سے زمین، اللہ تعالی کے حکم سے کشتی جو ہے وہ چلتی ہے دریا میں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم جب تک ہوتا ہے اس پہ تو وہ چلتی رہتی ہے، اور جب خدا کا حکم اس سے ہٹ جائے تو پھر جا کر وہ ڈوب جاتی ہے. اللہ کا جو حکم ہے یہاں پر، اس کو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے سمجھ لیجئے جیسے فزکس کا مشہور سوال ہے کہ سوئی کیوں ڈوب جاتی ہے اور جہاز کیوں تیرتا رہتا ہے، تو وہ جو چیز اللہ کا حکم ہے وہ وہی ہے جو جہاز کو تراتی ہے اور سوئی کو ڈبو دیتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ہمارے حکم سے ہو رہی ہیں. یہ جو بے امر ہی کا لفظ ہے، قرآن کبھی کبھی اسے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی ہر اس چیز کے لیے جو نیچرل چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، مثلا پانی بہتا ہے اور پانی ڈبوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی کی وجہ سے آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے. جب آگ کے لیے اللہ کا حکم یہ ہو جائے کہ وہ نہ جلائے تو نہیں جلاتی، اسی طرح پانی کے لیے حکم ہو جائے کہ مت ڈبو تو نہیں ڈبوتی، ایسے ہی انسان کے لیے حکم یہی ہے زمین کو، کشش اس کی برقرار رہتی ہے زمین کی، اور زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس لیے آدمی آسانی سے اوپر نہیں جا سکتا. اور اگر اس کشش کو خدا معطل کر دے، اور اللہ یہ چاہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کشش سے نکل کے اور اوپر کی طرف چلا جائے، تو اللہ نے ایسے کیا بھی ہے اور اللہ کے لیے ممکن بھی ہے. تو جس چیز کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. اختلاف اس بات پر ہوا ہے مسلمان اہل علم کا اور علم کلام میں، یہ بڑی اچھی ایک بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم تجدید ہوتی ہے بار بار، یا یہ کہ اللہ نے ایک مرتبہ حکم دے دیا اور وہ چل رہا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا پانی کو کہ تم ڈبوتے رہنا، تو بس ایک بار جو اللہ نے حکم دے دیا اب وہ ہمیشہ پانی ڈبو دیتا ہے، اور جہاں جہاں پر آدمی باوجود اس کے کہ پانی میں گر گیا اور نہیں ڈوبا، اللہ تعالیٰ وہاں پر سپیشل کوئی خاص حکم دیتا ہے کہ اب اس بندے کو بھی ڈبونا نہیں، اس جہاز یا کشتی کو نہیں ڈبونا، ان لوگوں کی عمر ابھی باقی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بار بار حکم ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز جاتی ہے پانی کی طرف اسی وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور یہ وہ حدیث پر بھی بنیاد ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جب وہ استعمال کرتا ہے، تو لقمے اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ اس انسان کے لیے ہم شفا کا باعث بن جائیں، یا اس کی جسم میں جا کر بیماری پیدا کر دیں، تو اللہ نے غذا کو اجازت دی کہ تم اس کے جسم میں جا کے اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس سے اس کا خون بنتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں، تو وہ اس کی صحت کے کام آتا ہے. اور جس لقمے کو اللہ یہ فرما دیتے ہیں کہ تم اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرو، تو وہ لقمہ اسی انسان کے لیے وہی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے دونوں طرف کے فقہ علم کلام کے لوگوں کا موقف ہے، اور بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر لقمہ اور ہر پانی کا گھونٹ اللہ سے نہیں پوچھتا، ورنہ اللہ کو اس کا حکم ہوتا ہے. اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا بس، اور جس پانی اور جس گھونٹ نے، اس جس لقمے نے اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا کرنی تھی، اس کے لیے خاص طور پر آرڈر ہو جاتا ہے کہ تم نے ہضم نہیں ہونا، اور اس انسان کے ساتھ اب بیماری کا یہ باب شروع ہو جائے گا۔ اس پہ انہوں نے بحث کی ہے، اور دونوں طرف علم کلام میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور اللہ ہی کے حکم سے کشتی چلتی ہے اور وہ سمندر میں چلتی ہے، تو اس کشتی کا چلنا اور ان کشتیوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لوگوں کو لے کے، سامان کو لے کے مختلف ممالک میں ایک دوسرے کے درمیان سفر کرنا جہازوں کا، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اسے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، لیکن یہ چیزیں خود اپنے سے نہیں چل پڑی، اللہ نے انہیں کام میں لگا رکھا ہے۔ اور یہ رد ہے ان جاہلی اقوام کا جو قومیں کشتی کی بھی پرستش کرتی تھیں، اس کو بھی وہ خدا مانتی تھیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ ہی ہے اس ذات نے تھام لیا ہے آسمان کو، اوپر کو، اَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس بات سے کہ وہ زمین پر گر پڑے، اِلَّا بِإِذْنِ، ہاں مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت یہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، وگرنہ اس سے پہلے کیا ہے، یمسک السما، اللہ نے آسمان کو تھام لیا ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر میں سما سے مراد بادل لیا گیا ہے، یمسک السما، اور اللہ نے ابر کو، بادل کو تھام لیا ہے، اور بادل کو کیا ہے، انتقا للارض الا باذن، کہ وہ زمین پر پڑے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے بادل کو، اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر اس سے بارش برستی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ تو دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ یہ جو سما کا لفظ ہے، اس کے لغت میں دونوں معنی بھی آتے ہیں، اور سما عربی میں اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو، اور محاورہ بولتے ہیں کہ سما الفرس، گھوڑا جو تھا اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور اب گھوڑا کبھی کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں جو سامنے والے گویا اس کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے، اور پچھلی دونوں ٹانگوں پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو گھوڑے کی یہ خوشی کا اظہار ہے، اس لیے سما کہتے ہیں اوپر کی چیز کو۔ تو جب اوپر کی چیز کوئی بھی، تو آسمان مراد لے لیا، اور بعض نے اس سے بادل مراد لے لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، آسمان کو قابو میں رکھا ہے، وگرنہ وہ زمین پر گر جائے اور زمین ساری پاش پاش ہو جائے، اور لوگ مر جائیں ساری جو مخلوق اس میں ہے، اور پھر انہیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہ رہے کہ اس کائنات میں انسان نام کی بھی کوئی چیز کبھی تھی یا نہیں تھی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسا بے مثال ایک گنبد بنا دیا کہ لوگ اس جیسی چیز نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ نے بادل کو زمین پر گرنے کا حکم دیتا ہے جب، تو زمین اس کی بارش سے مستفید ہوتی ہے، زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا ان سب چیزوں میں بے اذن، اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تب، اللہ کی جب اجازت ہوتی ہے تب یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین نے بے اذن اور بے امر دونوں میں فرق یہ استعمال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کشتی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اور زمین جو چیزیں، جو آسمان کو اللہ نے ٹھہرا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حکم سے، بلکہ کہا ہے کہ جب ہم اسے حکم دیں گے تو وہ گر جائے گا۔ تو کشتیاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہی رہتی ہیں، کبھی شاذ و نادر ان میں ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ لوگ ڈوب جائیں، اور دوسری طرف آسمان کو دیکھیے تو اس کو جب اللہ کا حکم ملے گا تو پھر وہ ساکت ہو جائے گا، گر جائے گا، اور اس کے بعد جو آسمان ہوں گے وہ نئے بنائے جائیں گے، وہ ایک نئی دنیا آباد کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جس دن خدا کا حکم یہ ہو جائے گا، اذن کے معنی حکم ہو جائیں گے، اور اللہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک جگہ پر آیا ہے کہ السماء انشقت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے، جس طرح کے آیا ہے سورہ زمر میں بھی اور اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ بالناس, اور اللہ لوگوں کے ساتھ, لرؤوف الرحیم, بہت زیادہ نرمی کرتا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. رؤوف کا مطلب ہے نرمی کرنے والا, اور رافت کہتے ہیں دل کے اس جذبے کو جو انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب اس کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ اوہو یہ اس انسان کو کیا ہو گیا, اس جانور کو کیا ہو گیا, اور وہ اترتا ہے اپنی گاڑی سے کسی چیز سے اور اس کو جا کر پھر جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کی وہ کرتا ہے. تو یہ جو جذبہ انسان میں ابھرا تھا یہ رافت ہے, نرمی ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو کام اس نے کیا ہے وہ چیز ہے جو اصل ہے کہ اس نے اس کا علاج کیا یا اپنی اس نرمی اور ہمدردی کا اظہار کیا. اللہ کے ہاں جب ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے انتہائی معنی مراد دیے جاتے ہیں, بالکل آغاز خدا کے ہاں مراد نہیں دیا جا سکتا اور وہ لیا بھی نہیں جانا چاہیے. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز پہ اللہ تعالیٰ کا دل نرم پڑ گیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس پہ مہربانی کی, بلکہ وہ ڈائریکٹ مہربانی کرتا ہے. اللہ ایسی ذات پاک ہے کہ وہ انسانوں کی طرح جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق آیا ہے کہ اس نے جذبات اس کے یعنی اس سے خوشی کا اظہار کیا یا اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا, وہ ہمیں سمجھانے کے واسطے ہے, کیونکہ زبان اس بات سے عاجز ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بیان کر سکے. زبان انسان کی جو بھی لینگویج وہ بولتا ہے اس میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس چیز کو استعمال کر سکے. یا تو کوئی خاص زبان استعمال کی جائے جو اللہ کے لیے ہو, اور وہ زبان جب ہوگی تو اس کے لیے دماغ بھی پھر خاص ہونے چاہیے جو دماغ اس زبان کو سمجھ سکے. تو اس سارے لمبے قصے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں اس چیز کا اعتراف اور اظہار فرما دیا تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں, اور لوگ اپنے طور پر جو کچھ سوچتے ہیں اس ذریعے سے وہ اللہ کی اس کتاب کے قریب آ جائیں اور خدا کے کلام کو سمجھنے والے بن جائیں. وگرنہ اللہ کی صفات عالیہ اس میں چونکہ انتہا مراد ہوتی ہے جو چیز بھی ہے, مثلاً یہ رؤوف ہے تو وہ نرمی وہ مراد نہیں ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اس سے مراد اللہ کا مہربانی کرنا, عنایت فرمانا, عملاً انسان کی پرابلمز کو سالو کرنا, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. چونکہ اس لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. اور پھر فرما دیا کہ رحیم, اور اللہ تعالی کی ذات اس کے ساتھ ساتھ بہت مہربان بھی ہے. اب رحیم بھی جو ہے انسان زحمت کرنے میں محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس کے لیے, اور اللہ کی ذات وہ ایسی چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ اس کی صفات عالیہ ہیں, بس وہ ایسے ہی ہے جیسا اس نے کر دیا. وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس بات کا ایک جگہ اظہار کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور اللہ نے مہربانی ہم پر کی ہے. معروم مثنوی میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ من نہ کردم امرتا سودے کنم, ہم نے یہ جو کچھ ساری کائنات بنائی ہے اور سب کچھ کیا ہے اس وجہ سے نہیں کیا کہ سودے کنم اس کا کوئی فائدہ ہمیں پہنچے. ہم نے کوئی بزنس اسے نہیں بنایا, کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ تم لوگ ہماری بادشاہی ہماری مملکت میں کوئی اضافہ کرو, بلکہ تابر بندگاں جودے کنم, ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہماری سخاوت اور ہماری مہربانی اور ہماری عنایات کی جو صفات ہیں اس کا اظہار ہو. ہم نے اس لیے اس کائنات کو پیدا کیا کہ ہمارے جو نام ہیں ہماری جو صفات ہیں اس کا اظہار ہو. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس سے ہمیں کوئی نفع اور کوئی فائدہ پہنچے گا. من نہ کردم پاک از تسبیح شان, اور اللہ نے کہا کہ لوگوں کی تسبیح کرنے سے میں پاک نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات. مولانا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا من نہ کردم پاک از تسبیح شان, میں لوگوں کی تسبیح کرنے سے پاک نہیں ہوتا. لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, مسلمان اور دنیا کے لوگ توحید کی گواہی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے, تو منا کردم پاک از تسبیح شام، اے لوگوں کی تسبیحاں پڑھنے سے اور میری صفات کو لوگ جو سراہتے ہیں اس سے کچھ میں پاک نہیں ہوتا، پاک ہم ایشان شوند و دلفشاں، لوگ خود پاک ہوتے ہیں جب تسبیح پڑھتے ہیں، لوگ خود ہی اپنی خدمت کا اظہار کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس کا نفع انہیں ہی پہنچتا ہے اور انہی کے مقدر اچھا ہوتا ہے اور انہی کی زندگی کی بھلائی ہوتی ہے اور انہیں ہی آخرت میں نجات ملے گی. مجھ پر کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور مجھ پر کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ پاک ہے. تو یہ چیز ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ کو بندے سے محبت ہے اور اصل میں اللہ تعالی کو انسان سے تعلق ہے، اور ایسا اللہ کو تعلق ہے کہ اس کائنات کے سارے حقائق انسان کو بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، احیاکم، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی. اللہ تعالی نے تخلیق کے بعد زندگی جو دی ہے، حی ہونا اس کی صفات عالیہ میں سے ہے، اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، اور پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. یہ تین چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیں، دو زندگیاں ذکر فرما دیں اور ایک موت کو ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ اس شرک کا رد ہے جو اقوام یہ سمجھتی ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے بت بنا لیے ہیں، اور دنیا میں بہت بڑا شرک اور بہت زمانوں تک یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد خدا نے دوسروں کے حوالے کر دیا، دوسری چیزیں ہیں جو اس دنیا کو چلا رہی ہیں. یہ بہت بڑا شرک تھا اور اللہ نے اس کو رد کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسان اس دنیا میں شرک میں مبتلا رہے اور لاکھوں سال تک شرک میں مبتلا رہے، اب تک بھی اس شرک میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کائنات میں کسی اور خدا کے علیہ باللہ حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ خدا اسے چلاتا ہے. تو اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس دنیا کا انتظام کرنے والا اور تدبیر کرنے والا اور مدبر اور ہے اور خالق اور ہے، یہ اتنا بڑا شرک ہے. اب تک آپ دیکھیں یہ یونانی جتنے تھے انہوں نے بڑے بڑے ہیکل قائم کیے، بڑے بڑے مندر قائم کیے اس بنیاد پر ہی کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے بندوں کے لیے خدا نے پیدا کرنے کے بعد دولت جو تھی یہ فلاں ستارے کے حوالے کر دی، اس ستارے کی عبادت کرو. اب اس ستارے کی عبادت کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کا ہیکل بنا لیا اور انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے یہ اس ستارے کو خوش کرتی ہے. اسی طرح انہوں نے کیا کیا، اچھا تم بادشاہ بن گئے ہو، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور بادشاہوں کے کاموں کے لیے اللہ نے سورج کے مقرر کر دیا ہے، سورج جو ہے اس کا اثر ہے اور اس سے بادشاہ بنتے ہیں، یہ بادشاہوں کی تربیت کرتا ہے. اور پھر انہوں نے اسی طرح سورج کے لیے بہت بڑا مندر تعمیر کر لیا. یہ جو لاہور شہر ہے ہندوؤں نے جو اپنے زمانے میں بنایا تھا آج سے کئی ہزار سال پہلے، یہ اصل میں سورج کی پرستش کے لیے بنایا تھا، سورج کی عبادت کے لیے بنایا تھا. یہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے اور حکمران کہ اس کی عبادت سے، جو سورج کی عبادت ہے اس کو جب ہم کریں گے تو اس سے وہ اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، یعنی سورج جو ان کا خدا تھا علیہ باللہ. تو یہ شرک دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اب بھی ہے کہ خدا پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مختلف قوتوں کے حوالے کر دیتا ہے، دولت یہ دے گا، اولاد یہ دے گا، فلاں فلاں چیز دے گا. اللہ نے فرمایا اسی کی ذات تمہیں پیدا کرتی ہے، اسی کی ذات تمہیں موت دے گی اور پھر اس کے بعد تم جو اٹھائے جاؤ گے دوبارہ تو اللہ ہی کی ذات اٹھائی. جہنم میں پہنچ کے جہنم کے لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے دو بار زندگی دی اور دو بار موت دی، احییت نسنتین و امت نسنتین، اللہ تو نے دو مرتبہ ہمیں موت دی اور دو مرتبہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، اللہ اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کسی طرح جان اس سے چھٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا یہ رد نہیں کیا کہ خدا نے دو زندگیاں اور دو موتیں انہیں نہیں دیں. اور اس آیت میں اللہ نے یہاں پر بتایا ہے کہ دو زندگیاں, هو الذی احیاکم, وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک زندگی, اور پھر اس کے بعد فرما دیا ثم یحییکم, موت کے بعد جو دوبارہ پیدا کرے گا دوسری زندگی. اور موت کا ایک بار ذکر فرمایا, اور اس آیت میں ہے کہ دو موتیں اور اس میں ہے کہ ایک موت. تو مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری موت سے مراد وہاں پر یا تو عدم ہے, کہ ان جہنم والوں نے کہا کہ اللہ ہم کچھ نہیں تھے, وہ ایک موت ہی تھی, نہ ہونے کی صورت تھی, پھر ہم کچھ ہو گئے, زندگی ہو گئی, پھر اس کے بعد موت آ گئی, تو یہ دو موتیں تھیں, اور پھر اس کے درمیان میں دو زندگیاں بھی تھیں. ایک وہ زندگی تھی جو دو موتوں کے درمیان, عدم اور موت کے درمیان تھی, اور اب اس موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو کچھ حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ دو موتیں اور دو زندگیاں, ایک زندگی یہ تھی, پھر اس کے بعد موت آ گئی, اور پھر وہ موت جو تھی ہماری, اس کے بعد ایک زندگی تو نے دے دی تھی, اور وہ زندگی برزخ کی تھی, اور برزخ کی زندگی بھی انہوں نے زندگی قرار دیا, اور اس کو بھی جو موجودہ زندگی ہے اس کو بھی, ایک موت یہ, اور ایک یہ کہ برزخ سے نکل کر جب وہ آخرت میں گئے ہیں تو اس مرحلے پر بھی ایک موت ہے, قبر کے عذاب کے بعد خدا نے انہیں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے گئے. تو انہوں نے کہا اللہ یہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی, پھر اس کے بعد وہ موت دے گا, ثم یحییکم, اور پھر اللہ کا حکم ایسا ہے جس کی وجہ سے تم زندہ کیے جاؤ گے. ان الانسان, اور بلا شک و شبہ انسان جو ہے لکفور, ناشکرہ ہے, اللہ کے حق کو نہیں مانتا. اللہ کا حق ماننا چاہیے کہ اس نے زندگی دی, اس نے انعامات دیے, اور موت جو اللہ دیتا ہے تو موت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, بلکہ انسان ایک جہان سے نکل کے دوسرے جہان میں پہنچ گیا, اور آگے پھر اس کی زندگی ایک طرح سے اور شروع ہو گئی, اور وہ بھی اسی زندگی کا گویا کہ تسلسل اور ایک حصہ ہے. لکل امتن, ہر ایک گروہ کے لیے, جعلنا, ہم نے کیا ہے منسکن. اللہ تعالی نے بتایا کہ ہر ایک گروہ کے لیے منسک, یہ یہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے, اور اسی آیت کی, اسی سورت کی 34 نمبر آیت میں دیکھیے وہاں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. تو منسک کا مطلب دونوں جگہ پہ بعض مفسرین نے ایک ہی لیا ہے اور بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں. یہاں 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, اور ہم نے ہر امت کے لیے منسک ٹھہرا دیا ہے. تو وہاں کل ترجمہ اس کی تشریح یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا ایک جگہ, قربانی کا طریقہ ہم نے ٹھہرا دیا ہے, قربانی, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ لوگ یاد کریں اللہ کا نام, اس کو لے کر ذبح کریں چوپایوں کو جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. اب اس آیت میں اور اس آیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر واؤ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اور اس یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا, اور وہاں قربانی منسک جو تھا قربانی, اور یہاں کا منسک یہ الگ ہے. وہاں قربانی کا اس لیے بھی تذکرہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, اور ہر ایک امت کے لیے, تو یہ جو واؤ تھا اس نے بتا دیا کہ یہ تسلسل کے ساتھ چیز چل رہی ہے. پیچھے بھی قربانی کا ذکر, حج کا ذکر آ رہا ہے, تو وہاں پر منسک کا ترجمہ قربانی کرنی چاہیے تھی, اس لیے مفسرین نے قربانی ہی سے ترجمہ کیا ہے. یہاں پھر وہ دیکھ لیں وہی لفظ آیا ہے, لیکن یہاں انہوں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر بدلی ہے. وہ کہتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے بندگی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے, ہم ناسکو, جس کے ساتھ وہ بندگی کرتے ہیں. ہر ایک قوم کے لیے خدا کی بندگی کا ایک طریقہ مقرر ہے. تو منسک وہاں پر تھا قربانی کے بارے میں, کہ ہر ایک کے لیے قربانی کو اللہ نے مقرر کیا ہے, جانوروں کو ذبح کرنا پچھلی امتوں میں بھی, تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں پر منسک کا مطلب یہ ہے عبادت, شریعت. تو یہاں پہ یہ لفظ عام ہو گیا, اس لیے اگر کوئی آدمی محض لغت سے ترجمہ کرنا چاہے تو نسقہ کا مطلب تو ہوتا ہے چلنا، ناسک وہ آدمی جو چلتا ہے، تو پھر منسک کا ترجمہ دونوں جگہ ایک ہو جانا چاہیے تھا. کیوں مفسرین وہاں قربانی سے ترجمہ کرتے ہیں اور یہاں بندگی عبادت اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں قربانی کا موقع ہے تو اس کا ترجمہ ایک عبادت میں سے ایک خاص چیز قربانی وہاں پر آ گئی، اور یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت لوگوں کا ذکر کر دیا ہے اور یہاں قربانی کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ذبح کے احکامات نہیں بتائے جا رہے، اس لیے یہاں پر منسک سے مراد عبادت ہے. اسی لیے محتاط مفسرین جو ہیں اور محتاط ترجمہ کرنے والے جو ہیں، انہوں نے یہاں پر منسک کا مطلب بندگی عبادت ہی سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے منسکن عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ہم ناسک، اور وہ لوگ اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اصل دین ہمیشہ سے ایک ہے اور احکامات ہر دین میں جدا جدا آتے رہے ہیں. ہر حکم کے واسطے یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ پرانی شریعت میں یہ تھا، یہودی یا مشرکین یا عیسائی جو بھی پوچھتے ہیں کہ پرانی شریعت میں یہ تھا، آپ کی شریعت میں کیوں بدل گیا ہے، فلاں شریعت میں یہ تھا، آپ یہ نیا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم ناسکو، لوگ اس پر چلتے ہیں. اس لیے یہ ہر بار پوچھنے کی بات نہیں ہے، اصل میں عقیدہ سب کا ایک ہے، اللہ کی توحید، رسالت اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان اور قیامت پہ ایمان، اور یہ سب چیزیں پچھلی امتوں میں بھی وہی رہیں، اس امت میں بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. ہاں ان کی بندگی کا طریقہ بدل گیا، ان پر پانچ نمازیں ہو گئیں، پہلے لوگوں پہ کم نمازیں ہوتی تھیں. حتیٰ کہ آپ اس شریعت میں دیکھیں ہجرت سے پہلے دو رکعتیں لوگ پڑھا کرتے تھے، ظہر کی بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے، عصر کی بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے ہجرت سے پہلے. اور ہجرت جب ہوئی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں نے چار چار رکعتیں پڑھنی شروع کی، ظہر، عصر اور عشاء کی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ وہ جو نماز ہم دو رکعتیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نماز کو اپنی سفر کی نماز قرار دے لو، اور یہ وہ نماز ہے جب تم اپنے گھر میں ہو تو پھر یہ پڑھا کرو. تو اس طرح اسی اعتبار سے بھی شریعت میں عبادت کے طریقے بدلتے بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، بندگی کا طریقہ اللہ کا ہر دور میں بدلتا رہا ہے. فلا ينازعنک فی الامر، سو چاہیے کہ لوگ اس میں، فلا ينازعنک فی الامر، اور لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے جھگڑا نہ کریں. فی الامر یعنی اس کام کے بارے میں، دین کے بارے میں. یہاں پر ایک تفسیر تو یہی کی گئی کہ دین کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اللہ نے ان کا دین ان کے دور کے لیے رکھا تھا، اب آخر پہ آپ آ گئے ہیں اور اللہ نے اب دین اس کو مکمل کر دیا ہے، اب کسی کے لیے گنجائش نہیں رہی ہے کہ وہ دوسرا کوئی دین اپنائے یا اختیار کرے. اور بعض حضرات نے یہاں پر ذبیحے کے مسئلے کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور ذبیحے کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض یہ کرتے تھے مشرکین، وہ ان کا پرانا اعتراض تھا، کہتے تھے کہ تم لوگ ذبح کرتے ہو خود اپنے ہاتھ سے، اور اسے تم کہتے ہو یہ جائز اور حلال ہے، تو مر گیا جانور، زندگی تو اس کی ختم ہو گئی نا، اور اللہ تعالیٰ جب اسے مار دے تو تم کہتے ہو مردار ہے ناجائز ہے. تو اللہ کا ذبح کیا ہوا، اللہ کا مارا ہوا ناجائز، اور تمہارے ہاتھ کا مارا ہوا جائز، یہ کیا بات ہے، اس کو عقل سے ثابت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فلا ينازعنک فی الامر، لوگوں کو چاہیے اس ذبیحے کے معاملے میں آپ سے بحث نہ کریں، نہ اس بات میں پڑے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی بہت سی چیزیں جو ہر آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی، اسے اس کی کھود کریت کرنی بھی نہیں چاہیے، ہر آدمی کی عقل کی بات نہیں ہوتی. اب پانچ نمازیں کیوں ہو گئیں، چار کیوں نہیں ہوئی، تین کیوں نہیں ہوئی؟ اب جتنا بھی اس پہ کوئی آدمی کہے، دوسرا کہتا ہے میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. فقہا ایسے حکموں کے متعلق آخر پر لکھتے ہیں کہ یہ احکامات تعبدی ہیں، تعبدی کا مطلب عبادت کی چیزیں ہیں، بس اس میں تمہاری عقل کام کرے نہ کرے، تم اس میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتے. پانی پاک نہیں کرتا، یہ فلسفیوں کو بڑا اعتراض تھا جب شریعت پر اعتراض انہوں نے کیا، اور ان لوگوں نے جو گمراہ فرقوں میں سے تھے اور شریعت سے جان چھڑانا چاہتے تھے، حتیٰ کہ وہ کافر ہو گئے علیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں یہ عجیب مذہب ہے، کہتا ہے پانی پاک کر دیتا ہے، پانی تو پاک نہیں کر سکتا. مثلاً کوئی ناپاکی ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا، اب اس پر جب پانی ڈالا پاک کرنے کے لیے تو وہ پہلا قطرہ جو پانی کو لگا وہ ناپاک ہو گیا، کیونکہ گندگی میں مل گیا نا. تو پانی اب جتنا بھی گرتا رہے گا وہ ایک قطرہ دوسرے قطرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، تو وہ تو کسی صورت میں بھی پانی ناپاک ہوتا جائے گا، پانی پاک نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے وہ کپڑا بھی ناپاک ہے، تم نے دھو لیا ابھی ناپاک ہی ہے، پھر دوسرے وقت میں اسے دھو گے پھر ناپاک ہی ہے. اس لیے کہ جو پانی اس پہ ڈالتے ہو وہ پانی جب اس کے ساتھ مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اسے چھوتا ہے تو وہ تو ناپاک ہو گیا، اس لیے پانی سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوا کرتی. تو یہ فلسفی تھے جنہیں اسلام کو چھوڑنا تھا. نتیجہ یہ کہ الٹے سیدھے اعتراضات یہاں بھی وہی ہے. اللہ نے فرمایا فلا ینازعنک فی الامر، انہیں چاہیے کہ ذبیحہ کے باب میں، عبادات کے باب میں آپ سے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہ کریں. وجو الا ربک، ان جے جھگڑے کے باوجود آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، آپ اللہ کے دین کا کام کرتے رہیے. آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا، آپ انہیں بلاتے رہیں، اور ان کا کام اعتراض کرنا ہے، انہیں چھوڑ دیں، یہ تو اعتراضات کرتے ہی رہیں گے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو اللہ کا کام مثبت طریقے پہ انجام دیتے رہنا چاہیے، اور منفی طریقے پہ بھی اللہ کا کام ہوتا ہی ہے، لیکن بسا اوقات انسان کو بہت زیادہ وقت کے ضائع کرنے کی قیمت پہ کرنا پڑتا ہے. ایک ہے پازیٹو سائڈ، آدمی خدا کے دین کا کام کرتا رہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیتا رہے. اگلی آیت میں یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی دین کا کام، لیکن یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ انسان خدا کے دین کا کام پازیٹو سائڈ پہ کرتا رہے، لوگوں کے سامنے اللہ دین کو پیش کرتا رہے، اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرے، مخالفت کو نہ سوچے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا کی ہے، خدا نے اتنا اچھا دین دیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. کسی صوفی سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی دن زندگی میں آپ پر سختی کا بھی آیا ہے، جب اللہ سے شکایت پیدا ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا آج تک مہربانیاں اور عنایات اتنی ہوئی ہیں کہ انہی کا شکریہ ادا کرنے کی مہلت نہیں ملی، اور فرصت ملی تو کسی دن پھر سوچوں گا کہ کوئی دن سختی کا بھی آیا تھا. تو اللہ کی ذات، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کو آدمی اگر گننا شروع کرے اور شکر ادا کرنا شروع کرے تو وہی پورے نہیں ہوتے. کجائیے کہ اس ذات پاک کے متعلق کبھی یہ آئے کہ یہ معاملہ سختی کا ہو گیا ہے. اس لیے فرمایا بدعو الى ربی، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، انک بلا شبہ آپ جو ہیں لعلی ہدم مستقیم، آپ تو بالکل سیدھی راہ پر ہیں. بلا شبہ آپ تو اللہ کی طرف جو بلائے چلے جا رہے ہیں تو اللہ کی راہ وہ سیدھی ہے، اس کی طرف آپ رہنمائی کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات تھا کہ جو کچھ حکم آپ دے رہے ہیں ان لوگوں کو، یہ سب کی سب چیزیں ٹھیک ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرنا چاہیں، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ ایسا کرنا چاہیں، فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُ، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو عمل کے تم کرتے ہو. جھگڑا کرنا چاہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو. دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلا اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات، اچھا بیان، اچھا آواز کر کے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کے ساتھ اگر جھگڑنا پڑ جائے، مجادلہ کرنا پڑ جائے تو ایسے کر جو اچھا طریقہ ہے. یہاں فرمایا ان جادلوکا، تو اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہیں، اور دوسری آیت میں فرما دیا کہ اگر آپ وجادل ہوں، جھگڑا کرنے کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے جھگڑ لیجئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں سے جھگڑنے کی، یعنی بحث اور مباحثے کی، جھگڑنے سے مراد لڑائی نہیں، جھگڑنے سے مراد بحث مباحثہ جسے آخری دور میں مناظرہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے. کیونکہ اگر بالکل مناظرے کی اجازت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ نہ فرماتے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ ان لوگوں سے مناظرہ کر لیجئے لیکن اچھے طریقے سے. تو معلوم ہوا کہ جھگڑا، مجادلہ یا مناظرہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن شرط یہ لگا دی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، آدمی اس میں خام خواہ ضد پہ نہ اٹھ جائے. اور اس بارے میں کہ مناظرہ کرنا چاہیے یا نہیں، ایک مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے طلب کیا انہیں کہ میں نے ایک اور عالم کو بھی بلایا ہے اور آپ دونوں بیٹھ کر بحث کر لیجئے اور مجھے مسئلہ اور حکم بتا دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کو لکھا کہ جس طرح مرغے آپس میں لڑتے ہیں اور جس طرح کسی چیز پر کتے آپس میں ایک دوسرے پہ بھونکتے ہیں، میں ایسے کاموں میں نہیں پڑتا. منع کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صحیح بات بتا دو بس، اور باقی مانتا ہے مانے نہیں مانتا اس کی مرضی. اس لیے وہ جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوب مناظرہ کرتے تھے، لیکن اتنے مخلص تھے، اتنا اخلاص تھا ان کے دل میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ما ناظرت احدا، میں نے زندگی میں کسی شخص کے ساتھ بحث نہیں کی، الا و تمنائی تو، مگر یہ کہ میری تمنا رہی، میں دل سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ حق کو اس کی زبان سے جاری کر، جو سچائی ہے خدایا اس کی زبان سے جاری کروا دے، کہ اگر میری غلطی ہے تو میں مان جاؤں گا اور اگر اس کی غلطی ہے تو اللہ بھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ وہ آ جائے. اتنے مخلص لوگ ہوتے تھے، مناظرے ایسے ہوتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے خوب بہت مناظرے کرتے تھے، اور ان کا تو میدان تھا مناظرے کا. اور وقت اور حالات بھی ایسے تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، مرجئہ تھے، کون کون سے فرقے تھے جو عالم اسلام میں پہلی صدی میں پیدا ہو گئے تھے، آخر پہ پہلی صدی کے اور دوسری صدی کے آغاز میں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان سب سے مناظرے کرنے تھے. وہ مناظرے کرتے تھے عقلی دلائل پر اور عقل کے ذریعے لوگوں کو چپ کرا دیتے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنا چاہا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خدا کو نہیں مانتا اور کہتا ہے یہ دنیا جو ہے وہ خود بخود ہی چل رہی ہے، تو آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر لیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھیج دینا. وہ آیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے کہ آپ سب لوگ خدا کے قائل ہیں اور میں اس کا قائل نہیں ہوں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ کسی دن غور کریں گے، آج تو فرصت نہیں. اس کا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے لیکن فرصت نہیں. اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں آپ کر رہے. انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو یہ کاغذات، یہ سب کچھ مجھے حساب کتاب کرنا ہے. اس نے کہا تم اس سے بات کر لیں آپ، اس میں کیا حرج ہے؟ تو کہنے لگے وہاں پر تمہیں پتا ہے میرا کاروبار ہے اور کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، اور مجھے اس سارے کا حساب کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا آپ کی کشتیاں چلتی ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا دجلہ میں، دریا میں کشتی آتی ہے، وہاں پر میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کشتی خود بخود انہیں اٹھاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جاتی ہے، وہاں خود بخود اتر جاتی ہیں، تو کشتیاں تو اس طرح چل رہی ہیں. اس نے کہا سبحان اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کشتیاں ایسے ہی چلتی ہیں. انہوں نے کہا کیوں، پوری کشتی نہیں چل سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں. اس سے تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا اگر چل سکتی ہے ساری بغیر خدا کے، تو ایک کشتی دجلہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اسے احساس ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عقل سے جواب دیا. بہت سی چیزیں ایسی. ایک آدمی نے ان سے اصرار کیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ غیبت کس کی کرنی چاہیے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے منع فرمایا مجھے کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا مجھے بڑا شوق ہے کہ کسی کو پیچھے پیچھے برا بھلا کہوں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر غیبت ہی اگر کسی کا کرنی ہو تو اپنی والدہ کی کرنی چاہیے. اس نے کہا ماں کی غیبت کروں؟ تو فرمایا ہاں نیکیاں گھر میں ہی رہیں گی نا، باہر نہیں جائیں گی، والدہ کو فائدہ ہو جائے گا اس سے، پھر اس کی تسلی ہو گئی ایسے جواب سے. یہی چیزیں ہوتی ہیں مناظروں، ایسی بےودگیاں ہوتی ہیں کہ اس کا جواب عقلن دیتے ہیں. اسی لیے اتنے یہ حنفی فقہا مناظرے کرتے تھے کہ محدثین نے ان کا نام ہی اصحاب الرائے رکھ دیا، یعنی وہ لوگ جو اپنی رائے اور عقل کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. جب کوئی آتا تھا اور عقل کی بات کرتا تھا تو محدثین کہتے تھے اچھا تم اصحاب رائے میں سے ہو، عقل والوں میں سے ہو، تم ان کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو. متعدد مناظرے کرتے تھے، اور ان سب کے ساتھ ان مناظروں میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالب بھی رہتے تھے اور لوگوں کو منوا لیتے تھے. اس لیے مناظرہ کرنا تاکہ اس کے ذریعے حق کا اظہار ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن مناظرہ بس اسی حد تک رہے کہ حق کا اظہار ہو جائے، باقی اس میں جب اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے اور آدمی اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے تو یہاں سے چل کے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ آتے تھے اور اسلام کے لیے پوچھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے عقل سے بھی دلائل دیتے تھے. بہت سی چیزیں تھیں ایسی جو عقلی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حل کی ہیں. یہی چیز تابعین میں تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ مناظرہ کرتے تھے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالعموم عقلی جواب دیتے تھے، کیونکہ کتاب و سنت سے جواب تو وہ پہلے ہی اس کا منکر ہے، تو اس کو سمجھایا کیسے جائے، وہ عقل سے سمجھاتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خارجی آیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف کفر کا قائل تھا علی اعوذ باللہ، اور وہ کہنے لگا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کافر تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ غلط تم بھی کہہ دو تو پھر. اس نے کہا کہ میں تو غلط نہیں کہتا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے. ایک دن نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور اس خارجی کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوا تھا کسی خاص مسئلے میں. تو بڑا حیران ہوا امام صاحب رحمۃ اللہ، لیکن جاتے نہیں تھے. اس نے بڑی عزت اپنی سمجھی اور کہا حضرت تشریف رکھیں. کہنے کے وہ بس اتنی بات تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا صاحبزادی آپ کی بیٹی، ان کا رشتہ نہیں آج کل ہو رہا، تو فلاں جگہ ایک رشتہ میں نے دیکھا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو کر لیں. تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی ضرور آپ لڑکا دکھا دیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لڑکا یہ کام کرتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کافی تعریفیں کی. تو اس نے کہا سبحان اللہ، اتنا اچھا اگر لڑکا ہے تو حضرت آپ خدا کراتے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، میری بیٹی جیسے آپ کی بیٹی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اور تو سب چیزیں ٹھیک ہیں مگر ہے وہ کافر. وہ اچھل پڑا، اس نے کہا آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، آپ کو نہیں پتا میری ہم مسلمان ہیں، میری بیٹی مسلمان ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے کر سکتے ہیں جنہیں تم کافر کہتے ہو، تو میں اگر یہ بات کروں تو پھر کون سی ایسی بات ہے. چپ ہو گیا اور اسے اندازہ ہوا کہ اس دن کا جواب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور اسے سمجھایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح کہنا یہ خود تمہارا اپنا ایمان اس سے برباد ہوتا ہے. تو مناظرے وہ تھے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور ایک مناظرے اب چلے ہیں کہ لوگ حق بات کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کے اڑ جاتے ہیں کہ میرے شیخ نے کہی تھی، فلاں نے کہی تھی، فلاں نے کہی تھی، اور خام خواہ اس کے دلائل اس پہ آتے رہتے ہیں. یہ باتیں پہلے زمانوں میں نہیں تھی. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ان کا مالکیوں سے مناظرہ ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو تھے کسی مسئلے پہ، تو انہوں نے جب احادیث امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اپنے مستق سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے صاحب، میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے وہ بھی اسی طرح رجوع کر لیتے جیسے میں نے اس مسئلے میں آج رجوع کر لیا. اور آخری زمانہ، اس میں مناظرے کیا ہوتے تھے؟ اس میں تو بس پھر مناظرے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بھکتیاں کسنا، یہ چیزیں رہ گئی تھیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مناظرے بہت زور پکڑ گئے تھے، پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد تو پھر یہ چلتے ہی رہے ہیں، اور اس میں اہل حق جو مناظرے کیا کرتے تھے وہ پھر زیادہ ان کا اخلاص اس وقت ظاہر ہوا جب مرزائیوں کے ساتھ مناظرے شروع ہوئے، اور قادیانیوں پر انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت آخری تھی، ختم ہو گئی نبوت، اس کے بعد نہیں چلی، لیکن قادیانی سمجھ جانے کے باوجود نہیں مانے، اسے بھی عقل تھی، سمجھ اس کی بھی آ گئی کہ یہ جو چیز ہے حق یہی ہے، مگر مانتے نہیں تھے، پیسے کی وجہ سے، دولت، عہدہ، یہ وہ جو بھی چیزیں تھیں مانتے نہیں تھے ان کے زمانے میں. اب دیکھو ایک مناظرہ ہوا اور مرزا غلام قادیانی خود زندہ تھا، ایک اخبار نکلتا تھا کلکتہ سے یا بہار سے، نواب صاحب اخبار نکالتے تھے، تو نواب جو تھے ان کو تو شوق ہوتا تھا نا کہ ہمارا نام ایسے ہو جائے، بہت سے کھانے نوابوں ہی کے ناموں پہ ہیں، یہ باقر خانی، باقر خان صاحب تھے، انہوں نے ہندوستان میں شروع کی تھی، تو انہوں نے اپنے نام کی وجہ سے باقر خانی اسے کر دیا تاکہ ان کا نام زندہ رہے. باقر خانی تو اب تک باقی ہے اور باقر خان صاحب کو کوئی جانتا نہیں. تو انہوں نے اخبار نکلوایا، پیسے ایسے دیے، خرچ کیے، تو ان کے اخبار کا نام تھا جعفر زٹلی، جعفر نام سے اخبار نکلتا تھا. اور غلام قادیانی جو اخبار تھا ان کا، یہ اپنا اخبار چھاپتے رہتے تھے، تو ایک وہ اخبار ان کے خلاف ہمیشہ لکھتا رہتا تھا، ایک یہ اس کے خلاف ہمیشہ لکھتے رہتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ غلام احمد قادیانی اپنے الہام ہمیشہ چھاپتا تھا اخباروں میں. اس نے کہا مجھے رات اللہ تعالی نے الہام فرمایا ہے کہ محمدی بیگم تمہارے نکاح میں آ جائے گی، تمہارے خاندان کی فلاں عورت جس کا نام محمدی ہے وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی. اگلے دن جودر سے اخبار آیا تو انہوں نے کہا ہم صاف بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا ہے، محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئیں گی. اور چانسز تو اس بات کے تھے کیونکہ لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ نکاح کر سکتا تھا اور وہ بھی رشتہ داروں میں. تو اس نے پیغام بھجوا دیا، لڑکی والوں نے نہ کر دی، پھر اس نے پیغام بھجوایا، پھر اپنی بہو کو بیچ میں ڈالا، پھر اتنا مسئلہ بڑھ گیا کہ اس نے بہو سے کہا میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا اپنے بیٹے سے، یہ میری شادی کرواؤ. وہاں وہ شادی نہ ہونی تھی نہ ہوئی. اور خط لکھا غلام احمد قادیانی نے کہ کیا میں چوڑا اور چمار تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی مجھے دینے سے انکار کر دیا. اتنے خراب لفظوں کے باوجود انہوں نے رشتہ نہیں کیا، اور رشتہ کہیں اور ہو گیا. جب رشتہ اس لڑکی کا ہو گیا، شادی ہو گئی، تو یہ جعفر اخبار جو تھا اس سے تو اور اچھالا اس بات کو کہ لو ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ ان کا الہام ہے اور یہ ان کی باتیں، اور فلاں شمارہ دیکھیے یہ لکھا تھا، فلاں شمارے میں ہم نے یہ لکھا تھا. بہت زیادہ سبکی ہوئی اور جعفر نے اخبار میں بڑا ان کا مذاق اڑایا. لوگ بھی ایسی چٹپٹی خبروں کو پڑھتے ہی تھے اور اب بھی پڑھتے ہیں، اخبار ہوتے ہی اس چیز کا نام ہے. ہم سے ایک صحافی دوست تھے، وہ ملے اور کہنے لگے کہ کوئی خبر، ہم نے کہا خبر ایک تو ہوتی ہے فقہا کی اور ایک ہوتی ہے شہادت، تو تم تو خبریں ڈھونڈتے ہو، شہادتیں ڈھونڈتے ہو. کہنے لگے شہادت تو تم ڈھونڈتے ہو کہ بات بالکل سچی ہونی چاہیے، اور خبر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی. ہم نے کہا بالکل ٹھیک. کہنے لگے خبر کی قسم وہ ہے جو صحافیوں کی خبر ہوتی ہے. ہم نے کہا بھائی وہ کون سی قسم ہے؟ اس نے کہا ہمارے یہاں خبر یہ نہیں ہے کہ آج گلی محلے فلاں جگہ پہ ایک کتے نے فلاں آدمی کو کاٹ لیا، یہ بھی کوئی خبر ہے؟ خبر تو یہ ہے کہ فلاں گلی فلاں محلے میں ایک آدمی نے کتے کو کاٹ لیا، خبر یہ ہوتی ہے جس سے سنسنی پھیلے، لوگ ہماری طرف آئے. تو جعفر اخبار نے خوب اچھالا، اس نے کہا محمدی بیگم اس کا نکاح دیکھ لو فلاں جگہ ہو گیا، شادی ہو گئی. غلام احمد قادیانی جو وہاں پیچھے ہٹنے والا تھا اس نے کچھ ہی دن بعد پھر چھاپ دیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی وحی کی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ مر جائے گا اس کا شوہر، اور پھر وہ لڑکی مرنے کے بعد عدت گزار کے تمہارے نکاح میں آ جائے گی. جعفر اخبار تو مناظرے میں لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا قصہ، رات انہیں الہام ہوا ہے کہ وہ آدمی جو ہے مرے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آ جائیں گی. تو ہمیں بھی الہام ہوا ہے رات, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان قریب غلام عبد قادیانی مر جائے گا اور اس کی موجودہ بیوی تیرے نکاح میں آ جائے گی. اس کا اب یہ دیکھو کب پوری ہوتی ہے. جب یہ پوری ہوگی پہلے مرزا صاحب کی بھی ہماری بھی پوری ہو جائے گی, نہ اس کی پوری ہوئی نہ ان کی پوری ہوئی. یہ مناظروں کے قصے ہیں بہت جگہ پہ. لیکن یہ لوگ اگر مناظرے نہ کرتے اور قادیانیت کو یہ لگام نہ ڈالتے تو تباہی ہو جاتی. یہ پورا بہار کا صوبہ اور پورا بہار اور کلکتہ یہ سارے قادیانی ہو جاتے اگر مرزا وہ مرزا کے جو گئے ہوئے تھے انہیں قادیانی کر لیتے, اگر وہاں محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے. وہاں محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے جب قادیانیت کا غلبہ وہاں ہونا شروع ہوا ہے تو انہوں نے گویا کمر باندھ لی اس پہ کہ قادیانیوں کا رد کرنا ہے. وہ خلیفہ تھے وہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے, اور انہوں نے کہا اتنا لکھو اتنا لکھو اتنا قادیانیوں کے خلاف لکھو کہ ہر مسلمان جب صبح اٹھے تو اس کے پاس دو چار صفحے پڑے ہوئے ہونے چاہیے جس میں قادیانیت کا رد ہو. اتنا کام کیا اور محمد علی صاحب منگیری رحمت اللہ علیہ. جاہل تھے مسلمان, تعلیم تھی نہیں, اس لیے قادیانی ہر حربہ استعمال کرتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو قادیانی بنائے. ایک صاحب تھے جانباز مرزا, ان کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں ہی. لیکن وہ آدمی بس ہم تو دیکھ کے حیران ہوتے تھے, اتنی گالیاں دیتے تھے وہ جانباز مرزا, اللہ بخشے انہیں اور اللہ درجے ان کے بلند کرے, بڑا کام کا آدمی تھا. گالیاں اتنی دیتے تھے کہ حیران رہتے تھے لوگ, کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اس کی گالیاں سن کے. اور گالیاں اس لیے دیتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف تھا بہت. اس اللہ کے بندے نے کوئی جگہ ہندوستان میں نہیں چھوڑی جہاں انگریزوں کے خلاف تقریریں نہ کیوں, جوشیلے بھی تھے, تقریریں بھی خوب کرتے تھے, کتابیں بھی کئی ایک لکھی ہیں. احرار جو تھے ایک جماعت ہندوستان میں, اس کے بہت بڑے لوگوں میں سے یہ تھے. تو انگریز اتنا ظلم ان پہ کرتا تھا کہ گھوڑا جو کھاتا ہے نا توبڑا, اس کا جو اس کے منہ پہ چڑھا دیتے ہیں گھوڑے کے اور کھاتا رہتا ہے, اس توبڑے میں گندگی ڈال کر انگریز ان کے منہ پہ باندھ دیتے تھے سر, اور رات بھر اس گندگی میں یہ سانس لیتا تھا آدمی, اور جیل سے چھوٹتا تھا پھر انگریزوں کے خلاف, پھر انگریزوں کے خلاف تحریک اور لکھو اور پڑھو اور بڑے جوشیلے. طاعون کی وبا پھیلی اور بخار پھیلا ہندوستان میں, اور قادیان جو تھا یہاں پر بخار بہت زیادہ ہو گیا, اور قادیان کے گرد و نواح میں جتنے قصبے تھے مسلمانوں کے وہاں مرزائیوں نے اڑا دی کہ ہمارے حضرت مرزا صاحب کی قبر کی خاک میں شفا ہے, اور ان کی قبر سے جو مٹی لے جائے اسے ہر بیماری میں شفا مل جاتی ہے. اور مسلمان اتنے جانا شروع ہوئے کہ جو جاتا تھا مٹی اٹھا کے لے آتا تھا, قادیانیوں نے باقاعدہ مٹی کا بندوبست کیا کہ قبر کہیں کھل نہ جائے, پھر مٹی ڈال دیتے تھے, پھر لے جاتے تھے, پھر مٹی ڈال دیتے تھے. اور مٹی اٹھاتا تھا جو کوئی, یہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے, اندر جا کے مرزا کی تصویر یہ چیزیں سب دکھاتے تھے اور پیسے دیتے تھے, آؤ بھگت کرتے تھے, اس کی بیماری کا علاج بھی کرتے تھے. تو ٹھیک تو وہ شاید علاج سے ہوتا ہوگا یا جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہوگا اس سے ٹھیک ہوتا ہوگا, اس خاک میں اسے کیا ٹھیک کرنا تھا. جب اس کا عقیدہ یہ اس پہ ہو جاتا تھا مرزا کی قبر پہ تو اسے مرزا ہی بنا دیتے. یہ چند ہفتے تک کاروبار چلتا رہا, اور ایک دن یہ اپنے دوستوں کو لے کے چلا گیا, ہے ذرا سی ایسی بات. لیکن یہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف اس طرح ان لوگوں نے کام کیا ہے, تب جا کر مسلمانوں کو ہوش آیا, نہیں تو قادیانی تو لے ڈوبتے علیہ عزب اللہ. اور جا کر بیٹھ گیا مرزا غلام قادیانی کی قبر پہ, بہت سے مرزائی کھڑے تھے, اس کے بھی دوست تھے, اور بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو مرزائی چیخے ان کا, رہے کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اس کا, چپ کرو, کیا کرتا ہوں. دوست جو تھے یہ تو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، ان دوستوں نے مرزائیوں کو پکڑ لیا، ان کا بالکل نہ جانا، وہ بڑا مسئلہ ہے بالکل نہ جانا. وہ جب بالکل اچھی طرح فارغ ہوا اور اس کے بعد مرزا قادیانی کی قبر کی جو مٹی تھی اسے بھی استعمال کرتا رہا، اس پہ لیٹ بھی گیا، پھر اٹھ کے شلوار اپنی باندھ دی، پھر چل پڑا. انہوں نے کہا ظالم یہ کیا کیا، یہ تو نبی دے. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے کہا تھا ہر ایک مرض کی شفا اس میں ہے، تو آج کل مجھے جنسی بیماریاں لگ گئی ہیں اس لیے میں نے یہ حرکت کر لی، مجھے یہ کرنا. مرزائی سر پیٹتے رہ گئے اور چل پڑے، اور مار وار بھی انہوں نے کھائی. یہ سب چیزیں کیوں ہوئی اتنی زیادہ؟ اس لیے یار کیا آپ سے کہ مناظروں میں جب ایسی گفتگو اور ایسی چیزیں آتی ہیں تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اڑ جاتے ہیں اور حق بات نہیں مانتے، اور ایک عوام کو سمجھانا ہوتا ہے تو عوام کو سمجھانے کا پھر یہی طریقہ ہے. اس طرح قادیانیوں کے رد لوگوں نے کیے اور اس طرح جا کر یہ چیزیں قابو میں آئیں. اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جو بات ہے، اس سے بھی کم سے کم 100 گنا زیادہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا پڑا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کی جو حالت بگڑی تھی، اور خاص طور پہ وحدت الوجود کے جو داعی تھے ان لوگوں نے جو حالت بگاڑ دی تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار مناظرے کرتے تھے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار جا کے سمجھاتے تھے، اور شہدے دہلی کے اور دہلی کے گمراہ لوگ مسلمانوں کو ایسے ہی خراب کرتے تھے. اس زمانے میں اکثر لوگ شیعہ ہو گئے، دین کی قید اٹھ گئی، دین کی پابندی اٹھ گئی، اور اکثر لوگ شیعہ ہو گئے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اس میں کام کرنا پڑا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی نہیں لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے دی تھیں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمے رہے، لوگ آتے تھے اور اتنے آزاد اباش ہو گئے تھے، خاص طور پہ تصوف کے حلقے کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم صوفی ہیں، لیکن انہیں تصوف سے کیا مناسبت تھی، اور آ کر بالکل صاف ان بھائیوں سے کہتے تھے. دلی میں 22 خانقاہیں تھیں، اور ایک ایک شیخ وقت کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم نے رنڈی رکھی ہے، شراب پینی ہے، پیسے دے دے، اور اپنی عزت بچانے کے لیے بڑے بڑے مشائخ چپ کر کے پیسے حوالے کر دیتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ نے غلبہ دیا تھا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، عزت اور احترام تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ البتہ کچھ توقف کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، ہم کیسے لوگوں کو حرام کھلا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس، ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیسے دینے لگے، لیکن اس موقع پہ ایک آدمی نے پھر بھی پیسے نہیں دیے اور ان خرافات میں حصہ نہیں لیا، وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنے ان گمراہوں کا زور بڑھ گیا کہ جس کو چاہتے تھے سر عام روک کے پیسے مانگتے تھے، جو نہیں دیتا تھا اسے رسوا کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مجمع میں اس کی توہین کرتے تھے. اور ہمارے حضرت کے پاس جب آتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو حضرت بس چپ ہو جاتے تھے، وہ بھی بیٹھا رہتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد خالص اپنی نیت کر کے اس کو پیسے دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا، اور یہ کہہ کے اسے پیسے دیتے تھے. یہ تقویٰ تھا، پتا تھا کہ اس پیسے نے جا کر وہی کام کرنا ہے، شراب پینی ہے، رنڈی رکھی ہوئی، جو کچھ بھی کیا ہوا ہے. یہ دہلی میں ایک گمراہ تھا. یہ دیکھو بات ایسی ہے، لیکن آپ کو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ خود پڑھیں گے نا جب تاریخ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا. یہ حالات اتنے مسلمانوں کے خراب تھے، یہ تو اس خاندان نے قربانی دی، اللہ نے فضل کیا جو لوگوں میں علم آ گیا. بات ایسی ہے، دلی میں ایک گمراہ آ گیا اور اس کو غالباً صفائی نفس حاصل تھی، وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. لوگ اس کے معتقد ہو گئے، اور جب اس کا جی چاہتا تھا ننگا ہو کے سڑکوں پہ آ جاتا تھا، لیٹا رہتا تھا سڑک پہ، اور علیہ باللہ خدا کے لیے ایسے ایسے جملے کہتا تھا، رسالت کی توہین، قرآن کی توہین، اور مسلمان اس کے پیچھے بنے ہوئے ہیں، اور کرتا تھا لوگوں کو شیعہ، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا تھا. کوئی پوچھتا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں آج کل اولاد کا مسئلہ ہوا ہوا ہے، کہتا تھا تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی اس شرط پہ کہ تم شیخین کو ابوبکر عمر کو گالیاں دو. لوگ گالیاں دینا شروع کرتے تھے، باقی تالیاں پیٹتے تھے جو اس کے ساتھ ہوتے تھے، کہتا تھا ہاں فلاں دن اولاد ہوگی، فلاں وقت میں ہو جائے گی، اور اس طرح ہو بھی جاتی تھی۔ دلی میں اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ہر وقت اس کے ساتھ 50-100 افراد رہتے تھے۔ تو وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جا کر چچا سے کہا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے، کہ اس کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور آج ہمارے محلے میں بھی آیا ہوا ہے، لوگ اگرچہ اس کے ساتھ کم ہیں لیکن وہ بہت مغرور ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بھتیجے سے کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس نے ننگا ہو کے اپنے جسم میں اس حصے کے ساتھ ایک دھاگا باندھ رکھا ہے اور دھاگے کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ الف جو آتا ہے اللہ میں یہ وہ ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے تالیاں پیٹ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے فرمایا باہر جاؤ اور اسے ذرا بٹھانا، اور جب بیٹھے تو زور سے اس کی کمر پہ ایک لات مارنا اور کہنا کہ الف بغیر نقطوں کے ہوا کرتے ہیں اور اس کے نیچے دو نقطے ہیں۔ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جواب دیا۔ وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ جب یہ کیا تو سارے لوگ ہنسنے لگے، جب ہنسنے لگے تو کرکری ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بےہودہ آدمی ہے، ایسا ہے ایسا ہے، یہ کرکری جو ہو گئی تو پھر دلی میں وہ زیادہ دن نہیں ٹھہر سکا، بات اڑ گئی ہر طرف کے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مناظرے میں اسے ہرا دیا۔ یہ بہت تھوڑی بات ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی ہے، تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے، اور خاص طور سے دلی کے جب حکمران یہ فرمودے ہو گئے تو بس پھر تو تباہی ہو گئی۔ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور نمود انمود انہوں نے کتاب نکال لی، فربودے تھے، اور ان فربودوں نے دلی میں وہ تباہی مچائی کہ حکمران وقت تک ان کا زیر اثر آ گیا، اور دلی میں حالت یہ ہو گئی کہ جو کچھ مسلمان حکمران کام کرنا چاہتے تھے یہ کرتے تھے۔ 18 برس تو ایسے گزرے ہیں کہ قنور عورت تھی، بادشاہ کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بادشاہ سلامت ہوتے کہاں، وہ ہندو عورت تھی، ساری فوج اور سارا ملک اس کے قبضے میں تھا، وہ اندر جاتی تھی بادشاہ سے لکھوا کے لے آتی تھی، آگے آ کے فرمان دے دیتی تھی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کو اتنی جلدی نہیں ٹوٹی، اسے ٹوٹتے ٹوٹتے بھی ایک صدی لگ گئی، کیونکہ بیچ میں جب 20-20 سال 18-18 سال ایسے حکمران بےہودہ رہنے لگے تو آخر وہ ملک کب تک چلتا۔ اس لیے یہ مناظروں کی پوری تاریخ ہے، لیکن وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، مخلص بندے تھے، انہوں نے اس طرح اس کو جا کے سنبھالا تاکہ خدا کا دین بچا رہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے مناظروں میں ایک قسم وہ ہے جو اڑ جاتے ہیں، حق سمجھنے کے باوجود نہیں چلتے اور اسے نہیں مانتے، یہ ظلم۔ اور آدمی مناظرہ کرے، جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، آپ کے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جھگڑے کرنے کی بات آ جائے، مناظرے کی، بحث کی، مناظرہ بھی کم ہے، مجادلے کی بحث آ جائے تو وہ حکم ہے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو ان کے ساتھ ایسا مجادلہ کیجئے جو اچھے طریقے پر، اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کر دیں گے، اللہ وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، تم کتنے ہی تھے جو اختلاف کر رہے تھے، جس چیز میں تم لوگ اختلاف کر رہے تھے قیامت میں اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا، صاف بتا دے گا کہ کون ہدایت پر تھا، صاف بتا دے گا کہ کون انسان گمراہی پر تھا، اللہ صاف بتا دے گا کہ کون انسان صحیح تھا، کون انسان غلط تھا، یہ سب فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے، اور قیامت کا دن دور نہیں ہے، مرو گے اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے، اور حق جو دین تھا اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور باطل کا بھی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی السماء، جو کچھ کے آسمان میں ہے، والارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ کے زمین میں، آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے فیصلے، یہ سب چیزیں اللہ ان میں سے ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور خدا کے قبضے میں ہے. جب علم اس کا کامل ہے تو اللہ نے اپنے اس علم کے مطابق ایک کتاب لکھ دی، ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ تمہارے کتاب میں محفوظ ہے، یعنی تمہارے لیے، تمہارے لیے جو تحریر ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. تو کتاب سے مراد کچھ مفسرین نے یہاں لوح محفوظ لی ہے، اور کچھ نے کہا کہ ان ذالک فی کتاب، یہ جو کچھ تم کرتے ہو، چونکہ اللہ کے علم میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کو رکھا ہے کتاب میں، یعنی تمہارے نامہ عمل میں. جو کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں اس سب کو خدا نے تمہارے نامہ عمل میں ڈال دیا ہے. اور اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم خدا کے معاملے میں کیا کیا کرتے رہے ہو، اچھائیاں کیا کرتے رہے ہو، برائیاں کیا کرتے رہے ہو، دنیا میں کتنی اس کے احکامات کی اتباع کی اور کتنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی. ان ذالک، اور تم اگر یہ خیال کرو کہ اتنی مخلوق ہے، کیسے ان کے اعمال نامے بنیں گے، کیسے یہ سب چیزیں تحریر ہوں گی، تو ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بہت معمولی بات، نہایت معمولی بات ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لکھے ہوئے ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ شہادتیں ہو جائیں گی، گواہیاں ہو جائیں گی، اور ان گواہیوں کی بنا پر اللہ کے ہاں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کے لیے اتنا آسان ہے یہ معاملہ، اس کی قدرت کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، کہ آپ سوچئے جس کے ایک ارادے نے یہ ساری کائنات بنا دی ہو، اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ چند ارب اور چند خرب انسانوں کے احوال اس سے مخفی رہیں، یا یہ کہ اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اس کا حساب نہ کر سکے. جب علم سارا اللہ کے لیے ہوا، اور اس آیت نمبر 70 میں اللہ نے پورے علم کی اپنے لیے فرما دی کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمینوں میں ہے، اللہ نے بتا دیا علم سارا اس کا ہے. تو جب علم اس کا ہے تو نفع اور نقصان کی قدرت بھی اسے ہی حاصل